تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، مقابل مدنی مسجد، پڈلوی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6374813۔
اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اب صرف ایک راستہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک لفظ انا، پھر عند اللہ، پھر الاسلام، ان سارے چیزوں نے، ان سارے الفاظ نے تمام باطل اور تمام دینوں کی جڑوں کو ایسے کاٹ دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی راستے پر چل کر آئے گا تو وہ قبول نہیں۔ کافر بھی بڑی نیکیاں کرتے ہیں تو کیا وہ قبول ہیں؟ گنگا رام نے ہسپتال بنا دیا، گلاب دیوی نے ہسپتال بنا دیا، جوڈی ولنگٹن نے ہسپتال بنا دیا، تو ایڈورڈ نے میڈیکل کالج بنا دیا، تو کیا یہ قبول ہیں؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر کوئی عمل، کوئی نیکی قبول نہیں ہے، مردود ہے۔ تو جو اسلام ہے یہ زندگی گزارنے کا ایسا مکمل ضابطہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بیان کر رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کیا ہے۔ جو لکم کا لفظ ہے، لکم، اس میں ہماری اللہ نے شرافت بیان کی ہے اور ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک مقام بیان کیا ہے، اور الیوم کے ساتھ بتایا کہ یہ قصہ آج ہی ہو رہا ہے، پہلے نہیں ہوا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا ہے، اور کسی کے لیے نہیں کیا تھا، تمہارے لیے میں نے دین کو مکمل کر دیا، دینکم۔ پھر اتممت علیکم نعمتی، تو اکملت کے بدلے میں آیا ہے اتممت، اور لکم کے بدلے میں آیا ہے علیکم، اور دینکم کے بدلے میں آیا ہے نعمتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ ایک لفظ۔ پھر واتممت، اکملت کی جگہ اتممت، لکم کی جگہ علیکم، دینکم کی جگہ نعمتی، یہ اس میں مزید قوت اور طاقت کو پیدا کرنے کے لیے بیان فرمایا کہ میں نے تم پر اکمال بھی کیا مکمل، اور اتمام بھی کیا تمام۔ اور علیکم کا لفظ بتاتا ہے سب پر یہ احسان ہوا ہے، کسی ایک پر نہیں، تمام امت مسلمہ پر یہ احسان ہوا ہے۔ پھر آگے دین کے مقابلے میں نعمت کا لفظ آیا ہے، اور نعمتی، میری نعمت، تو یہ دین کو اللہ تعالیٰ بطور نعمت کے پیش کر رہا ہے ہمیں، بطور ہدیہ کے۔ آپ کو پتا ہے جب آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں اپنی شان کا ہی دیتے ہیں نا، گلی سے ایک عورت دودھ شہد لینے آئی، پیالہ اس کے ہاتھ میں، تو انہوں نے مشکیزے اٹھا کے دے دی۔ اس نے کہا ساتھی نے کہ وہ تو پیالہ لے کر آئی تھی، اپنے مشکیزہ ہی دے دی، وہ اپنی شان کا مانگنے آئی تھی، میں نے اپنی شان کا دیا۔ عبداللہ بن عباس سفر میں تھے تو کئی جگہ کھانے کی کا تقاضا ہوا, کچھ تھا نہیں, تو خیمے میں دیکھا تو ایک بدو تھا, کبھی تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ کہا جی کچھ نہیں, ایک بکری ہے, ذبح کرو, مہمان بھوکا جائے یہ تو ہمارا شیوا نہیں. اچھا فقیر بھی سخی ہوتے تھے, انہیں تو پیسہ آدمی کو سخی بناتا ہے, دل سخی ہوتا ہے, دل فقیر بھی سخی. کہ یہ ایک بکری ہے ذبح کر دو. کہا تو تمہارا کیا ہوگا؟ کہا مہمان بھی کبھی بھوکا جا سکتا ہے, ذبح کرو. کہ کھا لیے تو نوکر سے کہنے لگے تیرے پاس کتنے ہیں؟ کہنے لگا 3000 دینار ہیں. کہا اس کو دے دو. کہنے لگا 5 درہم کی بکری, ایک دینار ہوتا تھا 15 درہم کا ایک دینار, تو 3000 یہ کتنے ہو گئے؟ 45,000 درہم ہو گئے. تو وہ کہنے لگا 5 درہم کی بکری اور آپ 3000 دینار دے رہے ہیں, وہ کہ آپ کو جانتا تھوڑی ہے کہ یہ وہ ہے یزید ابن محلب, عبداللہ بن عباس نے یزید ابن محلب. کہنے لگے وہ تو مجھے کوئی نہیں جانتا, پر میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں نا, وہ تو نہیں مجھے جانتا پر میں تو جانتا ہوں نا کہ میں کون ہوں, تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس نے اپنا سب کچھ مجھے دے دیا, بکری تو تھی تو میں اس کو 3000 بھی نہ دوں جو میرے لیے کچھ بھی نہیں. تو یہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں, تو آپ ذرا غور تو کریں اللہ کیا کہہ رہا ہے, میں تمہیں اپنی نعمت دے رہا ہوں, دین کو نعمت سے تعبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, کہ میری نعمت ہے, میری طرف سے ہدیہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے. اور یہ تاجر بیٹھے ہیں, انہوں نے کبھی جا کے پوچھا کہ اللہ نے تجارت کیسی بتائی ہے تاکہ ہم ویسی تجارت کریں, چونکہ اللہ کا ہدیہ ہے ہم پر. یہ فیصلہ آباد کے چاروں طرف ذمہ دار بیٹھے ہیں, انہوں نے کبھی جا کر کسی مفتی سے پوچھا کہ ہمیں بتائیے اللہ نے ہم پر احسان کیا, ہمیں دین دے دیا, ہمیں اپنی نعمت دے دی, ہم کیسے زراعت کریں؟ یا آپ لوگوں نے کبھی جا کر کسی مفتی سے پوچھا ہے کہ جناب بتائیے اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق تجارت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کا احسان ہے ہم پر, اتممت علیکم نعمتی. پھر آگے اس کو آخری مور لگائی, ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں نے اسے تمہارے لیے پسند کر لیا, میرا انتخاب ہے. اب بتائیے اللہ بھی کبھی غلط انتخاب کر سکتا ہے؟ آپ اتنے سمجھدار لوگ ہیں پھر بھی تجارت میں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, کبھی گھاٹا کبھی نقصان, کبھی نفع کبھی نقصان, کبھی نفع کبھی نقصان, کبھی پھنس جاتے ہیں. تو اللہ تو ایسا نہیں ہے, جو کسی چیز کا انتخاب کرتا ہے سوچ سمجھ کے آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں اور اللہ غلط کر دیتے, اور ایسے ہی ٹکا مارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو اللہ بھی کبھی غلط انتخاب کر سکتا ہے. رضیت لکم الاسلام دینا, میں نے یہ منتخب کر لیا ہے تمہارے لیے. تو یہ وہ سلامتی کا راستہ ہے جس پر چل کر کہیں اندھیرا نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء, میں تمہیں صاف راستے اور کھلے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیلوہا کنہاریہا. عجیب بات فرمائی کہ ہر مسافر کو رات بھی آتی ہے دن بھی آتا ہے, لیکن میرا چھوڑا ہوا راستہ وہ ہے جب اس پہ چلو گے تو کہیں رات نہیں آئے گی. کیا مطلب؟ رات تو آ رہی ہے, ابھی آئی پڑی ہے. کیا مطلب؟ کہیں اندھیرا نہیں پاؤ گے. کہیں اندھیروں میں لوگ بھٹک جاتے ہیں نا, اندھیروں میں بھٹک جاتے ہیں, آگے چلے جاتے ہیں, پیچھے اڑ جاتے ہیں. تو یوں فرمایا, ایک تو اللہ نے گارنٹی دی رضیت لکم الاسلام دینا, ایک اللہ کے رسول نے گارنٹی دی کہ میں تمہیں ایسا راستہ دے کے جا رہا ہوں کہ جس میں کوئی اندھیرا نہیں, روشن ہی روشن ہے, اس پر چلنے والوں کو یقیناً منزل ملے گی. لا یزیغ عنہا الا ہالک, ہاں جو اس کو چھوڑ دے گا وہ ضرور ہلاک ہوگا. یہ نہیں کہا کہ شاید ہلاک ہو جائے. لا یزیغ عنہا الا ہالک, یعنی بند کر دیا بات کو, بند کر, اس کو عربی میں حفر کہتے ہیں, حفر کر دیا کہ جو اس سے ادھر ہو گیا یا ادھر ہو گیا وہ یقیناً ہلاک ہو گیا. اب اس کی ترتیب کیا ہے کہ ان اللہ تعالی شرع الدین, اللہ نے ہمیں دین کو بنا کے دیا. احل حلالا, کچھ باتیں کرنے کی ہیں. حرم حراما, کچھ باتیں چھوڑنے کی ہیں. حد حدودا, پھر اس کی کچھ باؤنڈریز ہیں. وسن سنن, پھر اس کے کچھ طریقے ہیں. تو چونکہ ساری وہ آ رہی تھی, قیود آ رہے تھے نا, لمیٹیشن آ رہے تھے, یہ حلال, یہ حرام, یہ طریقہ, یہ حد, یہ باؤنڈری, تو ذہن میں ایک خلجان اٹھتا تھا, یہ تو پھنس گئے, تو بڑی پابندیاں لگ گئیں. یہ جو الفاظ ہیں نا عربی کے, ان سے یہ ایک سوال اٹھتا تھا, احل حلالا, اچھا کچھ کام کرنے ہیں, حرم حراما, کچھ نہیں کرنے, وحد حدودا, جو کرنے ہیں ان کی بھی کچھ حدود ہے, وسن سنن, پھر حدود کے اندر بھی کچھ طریقے ہیں. تو یہ ساری شرائط جو تھی نا, شرطیں شرطیں شرطیں, اس سے ایک سوال اٹھتا تھا کہ تو پھنس گیا تو بڑا مشکل کام ہو گیا. تو اس کو آگے اللہ کے نبی نے دھویا, وجعله سهلا, اور اسے بڑا آسان بنایا. وسمحا, بڑا نرم بنایا. وواسعا, بڑا کشادہ بنایا. ولم يجعله ضيقا, اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی. ایک دم ذہن صاف کر دیا. لیکن یہ فیصلہ آباد کے بازار کیوں شریعت کے مطابق تجارت نہیں کر رہے؟ یہ تاجر کیوں نہیں علماء سے پوچھتے کہ ہمیں بتاؤ اللہ کا کہتا ہے؟ یہ حکمران کیوں نہیں پوچھتے کہ ہمیں بتاؤ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جبکہ اتنا بڑا اعلان ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اس کے علاوہ سب مردود ہو جائیں گے. اور پھر اتنی اللہ تعالیٰ نے ضمانتیں اس کو مکمل کر کے دی. ایک بات تو اور درمیان میں رہ گئی, اکمال اور اتمام دو الگ لفظ ہیں. کامل ہونا اور تمام ہونا. کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صفات پوری ہوں, اور تمام ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اجزاء پورے ہوں. ایک بچہ صحیح سلامت پیدا ہو تو اس کو تمام کہتے ہیں, کامل نہیں کہتے, چونکہ ابھی تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں. اگر وہ بڑا بن کے صفات بھی اعلیٰ ہو جائیں تو کہیں گے کامل بھی ہے, تمام بھی ہے. اگر وہ بڑا بن کے آوارہ ہو جائے تو اس کو عربی میں کامل نہیں کہیں گے, تمام کہیں گے. اور اگر وہ بھینگا ہے, لولا ہے, لنگڑا ہے, تو اس کو اب تمام نہیں کہہ سکتے کیونکہ ناقص ہیں, اعضا. لیکن اگر وہ صفات میں اعلیٰ ہو گیا تو اس کو کامل کہیں گے کہ یہ کامل ہے بھائی, کامل. یہ دو لفظ ہیں, ایک لفظ صفات کے مکمل ہونے کو بتاتا ہے اور ایک لفظ اجزاء کے مکمل ہونے کو بتاتا ہے. عطا بن ابی رباح, یہ مکے کے مفتی تھے, مکہ کے, یعنی صحابہ کے دور کے بعد, یہ تابعی ہیں, تابعی نے صحابہ کو دیکھا. تو ان کے سامنے سلیمان جیسا جابر بادشاہ بھی ایسے بیٹھتا تھا اتحیات کی شکل میں, لیکن ان کا ظاہری حلیہ کیا تھا؟ اسود, کالے تھے, افتس, ناک کھائی نہیں, ایسے لگا ہوا تھا, افتس, یعنی ناک یوں برابر تھا ایسے, آما, اندھی تھے, آرچ, لنگڑے بھی تھے, اشل, لنجے بھی تھے. تو لنگڑے ہو کر, لولے ہو کر, اندھے ہو کر, غلام ہو کر, علم اتنا اعلیٰ درجے کا حاصل کیا کہ بادشاہ بھی ایسے بیٹھے تھے. کامل, کامل ہیں, تمام نہیں ہیں, اجزاء. تو اب آپ اللہ پاک کی دیکھو جو ہمیں تسلیاں دے رہا ہے, اکملت لکم, ساری صفتیں اس میں پوری ہیں, اتممت علیکم، سارے جز اس کے پورے ہیں. کیا مطلب؟ ہر مسئلے کا حل یہاں سے مل جائے گا تمہیں، اور اگر کوئی مسئلے کا حل یہاں نہیں ہے تو وہ پھر مسئلہ مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی شیطان ہے، اس کو چھوڑ دو، پھر وہ مسئلہ نہیں، وہ تمہاری عقل کا فطور ہے. اگر شریعت کسی مسئلے کے بتانے میں خاموش ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمارا پیدا کر رہا ہے. اتنا مکمل اور اکمل، پھر رضیت لکم الاسلام دینا، پھر ہمیں تحفہ بنا کے پیش کیا کہ میں نے تمہارے لیے چن کے تحفہ لیا ہے، پھر اللہ کے رسول نے تسلی دی. تو اب گویا کہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کے حل کے لیے اسلام ملا ہوا ہے، اور اسلام پر چلنا، اس کے لیے ہر بندے کو محنت کی ضرورت ہے. صرف علم آدمی کو گناہوں سے، یہ جتنے گانے بجانے کی دکانیں ہیں اور جتنے یہ ڈش چل رہے ہیں اور یہ کیبل چل رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں یہ حرام ہے، ان کو پتہ نہیں سال میں مر گئے تو جہنم میں جائیں گے، وہ جہنم کو ہی نہیں سمجھتے، دوزخ بس ایک آگ سمجھتے ہیں، آگ ہے، ان کو خبر بھی ہو تو وہ آگ، وہ کیا آگ ہے؟ ایک قطرہ اگر زمین پہ گر جائے تو سارا جہان جل کے ختم ہو جائے گا، ایک قطرہ. ان سورج ہم سے وہ 9.5 کروڑ میل دور ہے، زمین سے سورج 9.5 کروڑ میل ہے، پر اس کے جو باہر ہے، باہر یہ ٹمپریچر ہے 12,000 سینٹی گریڈ، یہ باہر کا ہے، اور جو اس کے اندر ہے، اندر میں، وہ ہے کوئی 2,70,00,000 سینٹی گریڈ. صرف باہر کی آگ جو 12,000 سینٹی گریڈ ہے، اگر سورج آدھا فاصلہ اور نیچے آ جائے، آدھا یعنی 9 کروڑ کی بجائے یہ 4.5 کروڑ ہو جائے، تو پوری دنیا جل جائے گی، ساری دنیا جل جائے گی، یہ مری کے کوہسار سب راک ہو جائیں گے، راک. سر پہ نہیں کہہ رہا ہوں، صرف آدھا نیچے آ جائے، یعنی 9 کروڑ کی بجائے 4.5 کروڑ کے فاصلے پر آ جائے، تو صرف اوپر کی جو حرارت ہے 12,000 کی، تو اس پر یہ سارا جہان راک ہو جائے گا، اور یہ سورج بھی دنیا ہی کی آگ ہے، اور جہنم کی آگ اس سے لامحدود گنا زیادہ شدید ہے. تو اس کا ایک قطرہ سر جہان کو جلا دے، اس کا ایک پتھر ساری دنیا کے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا جائے تو ساری دنیا کے پہاڑ پگھل جائیں گے، ایسے جیسے لوہا پگھل جاتا ہے آگ میں، ایسے پگھل جائیں گے. تو علم موجود ہے لیکن عمل کے وقت میں طاقت سلب ہوئی پڑی ہے، عمل کی طاقت کوئی نہیں، جانتے ہیں یہ سب فحاشی ہے اور یہ ہلاکت ہے، لیکن عمل کی طاقت کیوں نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ علم صرف کافی نہیں ہے عمل تک پہنچانے کے لیے. علم کا سب سے بڑا درجہ تو شیطان کو حاصل ہے، جس نے ساری آخرت کو کی جنت روزہ بھی دی. تو یہ جتنا طبقہ نماز چھوڑے ہوئے ہے، اسے غافل تو نہیں کہ نماز فرض ہے، ایسا تو کوئی نہیں، ہوں گے آج کل کے جو نئے بچے ہیں ان کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ نماز فرض ہے، نماز ایک فرض ہے. تو معلوم ہوا علم تو ہے لیکن عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ جتنے آپ تاجر ہیں، آپ شریعت تو نہیں جانتے لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ بھائی جھوٹ اور سٹا اور یہ سب چیزیں غلط ہیں، تو سارے کاروبار کیوں چل رہے ہیں اس پر؟ پرچیوں پہ سودے ہو کے آگے سے آگے آگے سے آگے آگے، جاپان سے جہاز چلتا ہے اور کراچی پہنچتے پہنچتے 100 دفعہ بک جاتا ہے. تو پھر عمل کیوں نہیں؟ اس کے لیے، عمل کے لیے ایک نور چاہیے، مطلب دیکھنے کے لیے جیسے آنکھیں ہیں، اگر یہ آنکھیں بند ہوں کوئی کچھ بھی نظر نہیں آتا، چاہے رات ہو چاہے دن ہو، برابر ہے۔ ایسے ایک نور دل میں ہے، وہ جو دل کا نور ہے جب وہ بجھ جاتا ہے تو پھر ان آنکھوں سے آدمی کو نظر نہیں آتا۔ مثل نوره کمشکات، فیها مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجة كأنها كوكب دريش يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مٹھائی کھا رہا ہوں، ایسی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ نے مسلمان کے دل کی کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے اس میں، پھر الفاظ ایسے ہیں، فیہا مصباح، المصباح فی زجاج، الزجاجۃ کانہا کوکب دریش، یہ لفظوں کا جو اتصال ہے، فیہا مصباح، پھر المصباح فی زجاجہ، پھر الزجاجۃ کانہا کوکب دریش۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمان کے دل میں ایک ایمان کا نور ہوتا ہے، جیسے چراغ میں تیل ہوتا ہے، چراغ میں تیل ہوتا ہے تو اس کو صرف ایسے تھوڑی سی دیا سلائی دکھانے کی دیر ہوتی ہے، یوں بھڑکتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے۔ جیسے مسلمان کے دل میں ایک ایمان کا نور ہوتا ہے، پھر جب اس کو علم کی ملتی ہے تھوڑی سی آگ، تو ایک دم بھڑک کر روشن ہو کر انسان کو عمل کے اوپر کھڑا کر دیتا ہے۔ تو ہمارے دل وہ چراغ ہیں جن سے تیل نکال لیا گیا ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ تیل بھرنے کی محنت ہے کہ اب علم کی شمع کیا، علم کا سورج چمک رہا ہے لیکن ہمارا چراغ نہیں جل رہا، تیل کوئی نہیں، اور اس میں تیل ہو ذرا سی آنچ، اس لیے نے کہا زیتون تین، اس میں تیل بھی بڑا خالص ہے، کس کا؟ زیتون کے تیل کا، زیتون کا ذرا، اور کون سا ذرا؟ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ اس کو مشرق سے کوئی اوٹ ہے جس سے دھوپ نہ پڑے، نہ مغرب میں کوئی اوٹ ہے کہ دھوپ نہ پڑے، یعنی اس پر 24 گھنٹے دھوپ پڑتی رہتی۔ جو درخت سائے میں آ جائیں تو ان کی قوت کمزور پڑ جاتی، سائے کے نیچے جو درخت ہوتا ہے وہ پوری طرح نہیں پھل دیتا، نہ پنپتا ہے۔ تو لا شرقیہ ولا غربیہ، جب مشرق سے سورج نکلتا ہے تو اس پر کوئی آگے اوٹ نہیں جس سے اس پر شعاع نہ پڑے، جب ڈوبنے لگتا ہے تو کوئی اوٹ نہیں مغرب میں جس سے اس پر شعاع نہ پڑے، 24 گھنٹے سورج کی شعاعوں سے وہ نہاتا رہتا ہے، اس میں سے جو تیل نکلتا ہے وہ اس چراغ میں ہے، وہ مومن کا دل ہے جس کے اندر یہ ایمان کا تیل پڑا ہوا ہے، اس کو علم کی ذرا سی آگ ملتی ہے یہ بھڑکنے لگ جاتا ہے، تب وہ تیل ختم ہوا پڑا ہے۔ اب وہ جو خود نہیں ڈالے گا تو ڈل نہیں سکتا، یہ مسئلہ ہے، اس کو خود ڈالنا پڑے گا، باپ کے دل کی روشنی سے بیٹا روشنی نہیں لے سکتا، بھائی کے دل کی روشنی سے بھائی اب روشنی نہیں لے سکتا۔ تو جب تک وہ تیل نور اعلی نور، یعنی وہ نور تو پہلے ہی تھا ایمان، اس پر لگی علم کی قرآن کی شمع تو اس کا اجالا ہو گیا، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پورا قرآن اس کے اوپر ڈال دو سنا دو ختم، جوش ملی آبادی تھا نا، دہریا تھا، تو مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایسا باندھ کے لاجواب کر دیا کہ اس کی ہر لوگ دہریے کی حیثیت کیا، اسے تو کہنے لگا بات تو مولانا آپ کی ٹھیک ہے پر دل نہیں مانتا، یقین نہیں مانتا, کافر ہو کے مر گیا. اب علم کا ابوالکلام آزاد, ان کا مطلب نام ہی لوگوں نے ابوالکلام ڈال لیا, کلام کا باپ. اس سے زیادہ کون کوئی سمجھا سکتا تھا, ایسا واضح کیا. یوں چونکہ اندر میں تیل خشک ہو چکا ہے, لہذا شمع نے, لو نے اور اس بتی نے آگ نہیں پکڑی. تو ہم اپنے دلوں کے چراغ خشک کیے بیٹھے ہیں میرے بھائیوں, اس میں ایمان کا تیل ڈالنا یہ مجھے خود کرنا پڑے گا. جب تک کوئی خود نہیں کرتا, کوئی اس میں ڈال نہیں سکتا, نبی تک نہیں ڈال سکتا جب تک اس کے اندر ذاتی طلب نہ ہو. کتنی طلب تھی آپ کی کہ ابو طالب ایمان لے آئے, کتنی طلب تھی آپ کی کہ ابو لہب ایمان لے آئے, کتنی طلب تھی آپ کی ابو جہل ایمان لے آئے. دعا مانگی اس کے لیے, اللہ اس کو یا اس کو ہدایت دے. لیکن ادھر خشک ہے, طلب ہی نہیں ہے, کون پیدا کر سکے. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب پیدا ہوئی تو حبشے سے آ کے ایمان لائے پڑے. سلمان فارسی جو نکلے اصفہان سے, کہاں کے تھے, اصفہان, اصفہان سے چلے 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 کچھ 100 سال بعد مدینے پہنچے ہیں. 250 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے, 260 سال یا 250 سال, کہیں 300 سال بھی لکھا ہے. اس امت کا واحد شخص جو 250 سال تک پہنچے, پھرتے پھرتے پھرتے. ایک پادری کو دیکھا, اس کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے. ان کا باپ بہت بڑا ذمہ دار تھا اصفہان کا, تو اس نے ان کو باندھ دیا. تو انہوں نے بعض نوکروں کو اپنے ساتھ ملا لیا, کہا جب کبھی قافلہ آئے نا کوئی مجھے خبر دینا. تو وہ ایک قافلہ آیا شام کی طرف سے, تو انہوں نے اپنے نوکروں کی مدد سے زنجیریں توڑی اور ان کے ساتھ نکل گئے. اور کوئی تقریباً 100 سال پھرتے رہے, ایک راہب کے پاس جاتے, اس کے پاس بیٹھتے, اس کی خدمت کرتے. عیسائی ہو گئے نا اس وقت, تو سچا مذہب عیسائی تھا. جب وہ مرنے لگتا تو کہتے اب میں کہاں جاؤں, ان کہ بیٹا اب تم چلے جاؤ موصل میں چلے جاؤ. موصل والا مر گیا, کہنے اب کہاں جاؤں, کہ بیٹا اب اموریا چلے جاؤ. ترکی میں تھا اموریا, یہ انقرہ نہیں, انقرہ کے ساتھ, کہ بیٹا اموریا چلے جاؤ. اموریا والا جب مرنے لگا تو کہا جی اب میں کہاں جاؤں, کہ بیٹا تم شام چلے جاؤ. پھر جو شام پہنچے اور وہ مرنے لگا, اس کی خدمت میں رہے, کہ اب میں کہاں جاؤں, کہ بیٹا اب حق ختم ہو چکا ہے, اب آخری نبی کے آنے کا وقت قریب آ چکا ہے, اب تو کوشش کر ارض حجاز کی طرف ہجرت کر, اور میں تمہیں نشانی بتا دیتا ہوں, جہاں وہ ہجرت کر کے جائے گا وہ کھجوروں کا دیس ہوگا اور اس میں باغات ہوں گے, اور وہاں وہ ہجرت کر کے جائے گا, وہ جگہ تجھے مل جائے تو بس وہیں ٹک جانا, وہ آخری نبی کی جگہ ہے. تو پھر یہ نکلے اور ایک قافلے والوں کا میرا سب کچھ لے لو مجھے عرب لے چلے. انہوں نے ان کا سب کچھ لے لیا اور الٹا ان کو پکڑ کے غلام بنا لیا اور آگے جا کے بیچ دیا. پھر یہ بکنا شروع ہوئے, ایک منڈی سے دوسری منڈی, دوسری منڈی سے تیسری منڈی, تیسری منڈی سے چوتھی منڈی, وہاں سے خیبر بکے, خیبر سے بکتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے. مدینہ پہنچے تو وہ جب جگہیں دیکھی تو دل کو خیال ہے کہ شاید یہ اللہ نے مجھے اپنی جگہ پہ پہنچا دیا. اور یہودی کو غلام یہاں تک کہ ہاں, تو اس نے یہ کہا تھا کہ اس کی میں تمہیں 3 نشانیاں بتا دوں, وہ صدقہ نہیں کھائے گا, ہدیہ کھائے گا, اور اس کے یہاں مہر ہوگی نبوت کی. میں یہ 3 باتیں اس کی یاد رکھ لو. تو جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینے کی طرف ہجرت ہوئی تو یہ آپ قبا نہیں تھے, تو یہ سلمان آئے پہلے دن اور آ کر کھجوریں پیش کی, کہا جی یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. تو آپ نے پلیٹ آگے سرکا دی, کا کھاؤ بھائی, تو دل میں کہنے لگے ہادی اولا، یہ پہلی بات سچی ہوگی. پھر اگلے دن آئے جب وہ اب مدینے میں تشریف لا چکے تھے، پھر آ کر کہا جی یہ ہدیے کی کھجوریں ہیں، تو آپ نے پہلے خود کھائی، پھر کہا لو کھاؤ. انہیں کہا ہادی ثانیہ، یہ دوسری ہو گئی. پھر کچھ گزرے تو آپ جنت البقیع میں کسی جنازے کے لیے شریک تھے، تو یہ پیچھے کی طرف آئے پوچھ دیکھنے، تو آپ نے خود ہی اپنی چادر ہٹا دی. اب دیکھ لو، یہی دیکھنا چاہتے ہو؟ جو طلب ہوتی ہے یوں اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. اب مسلمان ہو گئے تو یہودی سے کہنے لگے کہ بھائی مجھے آزاد کر دو، کہ 100 کھجوریں لگاؤ، جب وہ پھل دینے لگیں تو پھر تمہیں آزاد کروں. تو مطلب ہے 10 سال اور لگ گئے. تو بڑے پریشان ہوئے، یا رسول اللہ آزادی تو ملی پر کسی کام کی نہیں. انہوں نے کہا 100 کھجوریں لگاؤ، جب وہ پھل دینے لگیں تو پھر سب سے آخر میں کھجور پھل دیتی، مٹھا پودا ہے، جب جڑ لگ جاتی ہے تو پھر نسلیں مر جاتی ہیں، کھجور نہیں مرتی. تو آپ نے کہا اچھا تم طے کر لو اور میں تیری کھجوریں لگاؤں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، مجھے منظور ہے.
حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام ابو بکر صدیقیہ مسجد سعید کالونی فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے سلامتی کا راستہ. تیار کرتا علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، نجد تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813 یا علمی کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد صالح، دکان نمبر 4B پریری اسٹریٹ صدر کراچی. فون نمبر 6237087.
ہم نے کہا میں آ رہا ہوں. آپ تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھ سے 100 کے 100 پودے آپ نے لگا دیے. ایک سال کے اندر اندر ان پودوں نے 10 سال کی منزلیں طے کی اور اگلے سال پھل دینے لگے، 100 اور 100 پھل دینے لگ گیا ایک سال میں آزاد. تو یہ طلب ہے، طلب یہ وہ ایمان ہے جس پر اللہ کا علم پھر نفع دیتا ہے، قرآن نفع دیتا ہے. وہ جھوٹ بولنا ایک ایسی چیز ہے کہ جو کافر بھی اپنے بارے میں گوارا نہیں کرتے تھے کہ میں جھوٹا کہلاؤں. ابو سفیان کہنے لگے، جب روم کے بادشاہ نے سوال جواب کیا نا، تو ابو سفیان کہنے لگے میری جی میں آئے کہ میں جھوٹ بول دوں، پر میں نے کہا لوگ کیا کہیں گے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا، اس لیے میں نے. کافر مشرک بھی اپنے لیے جھوٹ ذلت سمجھتا تھا. تو اب دیکھیں یہ بازاروں میں یہ کیسی تجارت ہو رہی. ہمارا ملنے والا تھا بڑا تاجر، انہوں نے تھوڑا وقت لیا داڑھی رکھ لی، 2 مہینے بعد دیکھا تو پھر صاف ہوئی پڑی. میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا جی سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کہا خدا کے بندے 2 گناہ کر دیے، ایک جھوٹ بولنے کا گناہ، ایک داڑھی منڈانے کا گناہ. کہا جی شرم آتی تھی. میں نے کہا شرم تو کلمے کی وجہ سے، داڑھی کی وجہ سے تو کوئی نہیں، کلمے سے شرم آنی چاہیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر میں جھوٹ بول رہا ہوں. نہیں یہ کہ داڑھی رکھی اب میں کیسے جھوٹ بول رہا ہوں. خدا کے بندے داڑھی نے تو نہیں روکا، کلمے نے شرم و حیا کے معیار قائم کیے ہیں. روکنے والا کلمہ ہے، کلمہ. تو تم نے تو 2 گناہ کر دیے، ایک جھوٹ بولنے کا، ایک داڑھی منڈانے کا، 2 پیپر میں فیل ہو گیا، ایک میں تو پاس رہتا. تو آپ سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. کہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ کا ہو سکتا ہے. آپ نے کہا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہرگز نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. تب ان تاجروں سے کہو کہ آپ سچ بولو، کہیں گے پھر تو وقار ہی نہیں ہو سکتا. جبکہ اللہ کے رسول کا صدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے، جھوٹ کا آخر انجام ہلاکت ہے، وہ اکبر القبائر میں سے ہے، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے. امام بخاری ایک بڑے محدث کی خبر سنی، ان سے حدیث لینے کے لیے تشریف لے گئے، تو وہ دیکھا جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ گھوڑے کو بلا رہے تھے اور جھولی ان کی ہوئی تھی، اس کو دانا دکھا رہے تھے. جب قریب گئے تو دیکھا تو جھولی میں دانا کوئی نہیں ہے. کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے گھوڑے کو لا رہا ہوں، ہاں قابو میں نہیں آ رہا. تو کہا اچھا، جب آپ بد زبان سے جھوٹ بولتے ہیں تو اوروں سے کیا بولتے ہوں گے؟ میں ایسے شخص سے حدیث نہیں لے سکتا. اور وہیں سے واپس چلے گئے، سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے گئے تھے اور انہیں قدموں پہ واپس چلے گئے کہ میں ایسے شخص سے حدیث نہیں لوں گا جو گھوڑے کو دھوکا دے. حالانکہ یہ ناجائز میں نہیں ہے، جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن اتنی احتیاط ان لوگوں کی، ان کا تو کوئی جانور سے جھوٹ بول رہا میں، تو اللہ کا رسول پہ کہیں جھوٹ بولے گا تو تیرا کیا اعتبار؟ تو علم شکست کھا جاتا ہے جب اندر میں ایمان کی شمع روشن نہیں ہوتی. اور تیل تو استعمال سے گھٹتا ہے نا، پھر ڈالنا پڑتا ہے، گھٹتا پھر ڈالنا پڑتا ہے. اس لیے تبلیغ میں مسلسل نکلنے کی دعوت ہے کہ جب آپ دنیا میں جاتے ہیں اور تیل استعمال ہوتا ہے، استعمال ہو، انرجی استعمال ہوتی ہے، وہ گھٹ جاتا ہے، پھر نکلو پھر ڈالو، پھر بھرو پھر نکلو، وہ گھٹ جائے گا پھر ڈالو. جیسے آپ ایک دفعہ ناشتہ کیا تو کیا کافی ہے کہ چھ گھنٹے بعد پھر حال آ جاؤں گی روٹی دو روٹی دو؟ اب آپ نے روٹی کھا لی، رات آئی ہو پھر روٹی دو روٹی دو، کیا ہوا؟ کہ جب آپ نے کھانا کھایا تو آپ کا جسم استعمال ہوا، تو آپ کا پہلا جو انرجی آئی تھی اس میں استعمال ہو گئی، اب دوبارہ اس کو غذا دی جائے. پھر آپ نے کام کیا پھر استعمال ہو، اب اس کو دوبارہ غذا دی جائے. ایسی جب ہم اپنی دکانوں میں، کاروبار میں، کھیتوں میں، گھروں میں، بی بچوں میں استعمال ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان اس میں جاتا ہے، جاتا ہے. تو اب دوبارہ اس کو بھرنے کے لیے، جیسے آپ پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ٹینکی بھروانے کے لیے، کہ آپ کہتے ہیں بڑی جلدی ہمیں چلائی رکھو، پٹرول کے بغیر بھی کوئی چل سکتا ہے، تو کھڑا ہونا ہی پڑے گا، اس کے بغیر آپ اگلی منزل پہ پہنچ نہیں سکتے. تو یہ وقفات ہیں کہ چھوڑ دو، نکلو اللہ کے راستے میں، جا کے ایمان کی سطح بلند کرو، بھرو اس میں، پھر آؤ، پھر وہ خرچ ہوگا، پھر ختم ہونے کو ہے، پھر چھوڑ دو، پھر نکلو، پھر اس کو اپنے اندر بھرو، پھر نکلو، پھر آؤ. یہ آنا جانا یہ ایمان کو زندہ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. استعمال ہو اور آمد نہ ہو، خرچ ہو اور آمد نہ ہو تو زیرو ہو جائے گا. تو ہم جو آپ کو عرض کر رہے ہیں بھائی، گھر چھوڑو، دیکھو نا، تو ہم خود پاگل ہیں، میں کوئی بولے نہیں ہیں. اور دنیا کا تما اور لالچ بھی کوئی نہیں ہے کہ بھائی صحت کالونی والوں کو کہیں گے گھر چھوڑو تو اس سے کچھ ہمیں کچھ شرینی مل جائے گی، وہ بھی کوئی مقصد نہیں ہے. اور پھر مطلب قرآن پاک، حدیث پاک، سیرت صحابہ، سیرت الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے ساتھ بھی مناسبت رہتی ہے، زندگی انہی کے ساتھ، یا تبلیغ یا کتاب، تو وہ بھی ایک سیرت سامنے ہے، صحابہ کی زندگی سامنے ہے. یہ بھی نہیں کہ میں آپ کو جہالت پر بول رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے تبلیغی جماعت میں تین چلے لگائے تو میں کہتا ہوں بھائی سارے تبلیغ میں نکلو، ایسی بات نہیں. بلکہ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو، واقعتاً صحیح عرض کر رہا ہوں، میں بڑا بول نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ مجھے تکبر سے بچائے، لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں، ان لکم ناصحن امین، یہ جو لفظ ہے نا، یہ انبیاء علیہ السلام کے اندر کے درد کو بتاتے ہیں اور ان کی بے بسی کو بھی بتاتے ہیں، کہ جب ان کی نہیں مانتے تھے نا تو پھر کہتے ہیں ارے میری قوم تم بتاؤ تو صحیح، میں سارے جہان کو دھوکہ دے سکوں پر تمہیں تو نہیں دھوکہ دے سکتا، ناصحن امین، کوئی اپنے گھر کو تو آگ نہیں لگاتا، او میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ناصحن امین، یہ گھر سے چھوڑو، گھر چھڑوانا، گھر چھڑوانا، گھر چھڑوانا، ان کو اپنی طرف سے نہیں میں بات بنا کے کہہ رہا، میں اس لیے کہ تبلیغی جماعت میں وقت دیو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں سارے تبلیغ میں جاؤ، بلکہ میں آپ کو قرآن پاک سامنے میرے پڑا ہوا ہے، حدیث پاک سامنے ہے، تاریخ صحابہ سامنے ہے، اور 30 برس ان ورقوں میں میں رہا ہوں، ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نکلنا میری آپ کی ضرورت ہے، ورنہ بے قیمت ہو جائیں گے قیامت کے دن، بے وزن ہو جائیں گے، ہم اللہ کی سنت میں غور نہیں کرتے کہ جیسے معیشت کا نظام ایک بڑی محنت پر اللہ نے چلایا ہوا ہے، حالانکہ مقدر میں تو لکھا ہوا ہے رزق، کتنی انسانیت اس کے لیے گردش میں ہے، وہ کتنا سورج چاند کا پیچیدہ نظام اس کے لیے حرکت میں ہے، ایک پتے سے جو آکسیجن نکلتی ہے، ایک پتے سے جو آکسیجن نکلتی ہے، اگر وہ ہمیں بنانی پڑے تو 10 منزلہ بلڈنگ چاہیے صرف ایک پتے کی فیکٹری کے برابر آکسیجن کا نظام چلانے کے لیے، جو ایک پتے سے اللہ نکال کے دے رہا ہے، اتنا پیچیدہ نظام ہے جس کو اللہ نے اسباب کے ساتھ باندھا ہوا ہے، یہ اس ٹینکی تک پانی پہنچانے کے لیے آپ نے موٹر لگائی ہوگی کہ نہیں، یہ جو آپ کا مینار ہے اس سے بھی بڑے درخت ہوتے ہیں، اس کے آخری پتے تک اللہ تعالیٰ نے زمین کا پانی پہنچایا ہوا ہوتا ہے، ہر درخت کے ساتھ کوئی موٹر لگی ہوئی ہے، پھر تو ہم زندگی حرام ہو جاتی ہے، اگر ہر درخت کے ساتھ موٹریں لگی ہوتی، گاں 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 گاں، کیا پتہ چلا کہ درخت کے اوپر پانی پہنچایا جا رہا ہے، کتنے عجیب نظام کے ساتھ اللہ زمین کے پانی کو آہستہ 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 آہستہ، جتنا پہلے پتے میں پانی ہے اتنا ہی سب سے آخری پتے میں پانی کھڑا ہوا ہے، ایک اسباب کا زبردست نظام اللہ نے چلایا، معراج پہ بلایا اپنے نبی کو تو بیت اللہ سے تو بیت المقدس تک سواری پہ لے گئے، اور بیت المقدس سے اوپر گئے تو بغیر سواری کے گئے، تو بھائی بیت اللہ سے ہی بغیر سواری کے چلے جاتے، براق کیوں آیا ہے؟ براق اس لیے آیا ہے کہ ابھی آپ دار الاسباب میں ہیں، لہذا اسباب کی رعایت سے ہی یہ نظام چلتا ہے، تو سواری پہ بٹھایا، سواری پہ پہنچایا، اور جب لمبا سفر شروع ہوا تو نہ کوئی سواری، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی میزائل، نہ کوئی شٹل، وہ گئے، کیوں؟ عالم آخرت ہے، اور عالم آخرت اسباب کا نہیں، قدرت الہیہ کا ہے، قدرت ہے براہ راست، کوئی سبب نہیں، صرف کن ہے، بچہ کن سے ہی پیدا ہوتا ہے پر اس کے ساتھ ایک اللہ نے نظام بنایا ہے، دانا کن سے پکتا ہے پر اللہ نے اس کے ساتھ ایک نظام چلایا ہے، پانی امرے کن سے برستا ہے پر اس کے ساتھ اللہ نے ایک لمبا نظام چلایا ہے، تو یہ جو ہدایت کا نور ہے یہ بھی اسی طرح ایک لمبے نظام محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صحت کا ایک نظام ہے، جان کی مشقت ہے جس سے صحت باقی رہتی برقرار رہتی ہے. ایمان کو دل میں اتارنے کا بھی ایک نظام ہے جس کے لیے نکلنا از بس ضروری ہے. خود اس کا خیال کریں. ہمارے حافظ صاحب کہہ رہے تھے ہمیں نکالتے رہا کریں، میں نے کہا دکان پہ تو کبھی نہیں مجھ سے کہا کہ ہمیں دکان پہ بھیجتے رہا کریں، پھر مجھے دکان پہ ذرا بھیجتے رہا کریں، وہ خود ہی بھاگے جا رہے ہیں. اگر یہ آپ لوگ دکانوں پہ نہ جائیں، آپ کی بیوی آپ کو بھگائیں. تو از خود اس کی آپ ضرورت محسوس فرمائیں میرے بھائیوں، کہ نور ایمان یہ دل میں آتا ہے، یہ چراغ ہے. چراغ، اس چراغ میں تیل ڈالے بغیر روشنی نہیں آئے گی. وہ ایمان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہد اللہ لنورہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے پھر اسے اس نور کی طرف رہبری فرما دیتا ہے. اور یہ چاہت کس کے ساتھ ہے؟ یہدی الیہ من یونیب، جو طلب کرتا ہے اللہ اس کے اندر ڈال دیتا ہے. ابھی اللہ کے لیے ضروری نہیں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے. بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ نے اپنی خود، سب سے بڑا واقعہ تو نبوت ہے. کوئی نبی طلب کرتا ہے اللہ مجھے نبی بنا دے، اللہ ایسے ہی بنا دیتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تو بڑا غصے والا ہوں، مجھے نبی کیسے بنا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو تو غصے میں بال کھڑے ہو جاتے، کہ میں تو بڑے غصے والا ہوں، مجھے نبی کیسے بنا دیا؟ کہا تو بکریاں چرا رہا تھا تو ایک بکری بھاگ پڑی، تو اس کے پیچھے بھاگا، وہ ایسا بھاگی کہ اس نے تمہیں تھکا دیا، تو تیرے جی میں آیا کہ جب اس بکری کو پکڑوں گا نا، پکڑتے اس کی کمر توڑ دوں گا لاٹھی مار کے. آخر بھاگ بھاگ بھاگ، بکری بھی تھکی تو بھی تھکا. جب وہ کھڑی ہوئی اور تو اس کے پاس پہنچا، تو بجائے اس کو مارنے کے تو نے اس کے پاؤں دبانے شروع کر دیے. کہہ رہی اللہ کی بنت مجھے بھی تھکایا، خود بھی تھکی، تو بس مجھے اچھی لگی بات، میں نے تو نہیں بھی بنا. بند کریں گے لیکن حرام کی روٹی سے منہ بند نہیں ہوگا. شمع روشن نہیں ہے، یقاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. کہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے. کوئی ایسا یہاں انسان نہیں ہے جو کہے مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں کامل ہوں، میں ٹھیک، ہم ٹھیک ہیں. یہ کتنا بڑا غفلت کا پردہ ہے کہ ہم تو ٹھیک ہیں، اللہ کا فضل ہے، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، اللہ کا فضل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کو بلایا، کہا یہ بتا کہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں لکھا ہوا، کیونکہ حضرت حذیفہ کو سر الرسول کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول کے رازدان. قیامت تک آنے والے سارے فتنوں کا پتہ حذیفہ کو آپ نے بتا دیا تھا، اور سارے منافقین کے نام ان کو معلوم تھے، لیکن حکم تھا بھائی پردہ رکھنا ہے. اللہ کی شان، پتہ نہیں حضرت حذیفہ کو کیوں آپ نے منتخب فرمایا. تو ان کو بلا کے پوچھ رہے ہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں؟ اتنا اپنے اوپر شک، ہمارے پلے کچھ نہیں، ہم تو اللہ کا فضل ہے، سب ٹھیک ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، یہ مسجد بھی ہم نے بنائی ہے، اس میں چندہ بھی دیا ہے، تو بس ٹھیک ہے. کمال تھا، اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہے. یہ تو سب سے بڑی نادانی کی بات ہے. ابوبکر جیسا انسان جن کی طرف نبوت کی خلافت منتقل ہوئی، کوئی دنیا میں ایسا نہیں پیدا ہوا کہ نبی کے ہوتے ہوئے مصلی پہ نماز پڑھائے. پوری دنیا کی تاریخ میں ایک شخص ہے کہ نبی موجود ہے اور مصلی پہ وہ کھڑا ہے, ابو بکر. وہ کیا کہہ رہے ہیں, کاش کہ میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا, مومن کے بدن کا بال ہوتا جو اکھاڑ دیا جاتا, کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا. حالانکہ حضرت عمر جیسا آدمی کہتا تھا کہ میری ساری زندگی لے لے ابو بکر اور ایک دن اور ایک رات مجھے دے دے, بس ساری زندگی کی نیکیاں لے لے. حالانکہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں تو کوئی فتوحات نہیں ہوئی, اسلام نہیں پھیلا, قریب کے سرحدی علاقے تھوڑے فتح ہوئے بس. پھر فتوحات کا دائرہ تو حضرت عمر نے وسیع کیا, کہاں تک مشرق اور مغرب اسلام کے سائے میں آ گیا. یہ عمر کیا کہہ رہا ہے, ایک رات دے دے اور ایک دن دے دے اور سب کچھ لے لے. یہ ابو بکر یوں کہے کہ میں کچھ نہ ہوتا, میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا. اور ہم صرف پانچ وقت نماز پڑھ کے کہتے ہیں اس لیے بالکل ٹھیک ہے, لوڑی کو نہیں سمجھاون دے کسی پاس. کون سی رات, غار ثور کی رات, جب آپ 27 سفر شب جمعہ, 27 سفر شب جمعہ اور آپ دونوں نکلے, تو یہ غار ثور تحقیق صدیق تھی, حضور کو نہیں پتا تھا اس غار کا. یہ یوں مدینہ اور یہ یمن, تو جو جبل ثور ہے یہ یمن کے راستے میں ہے ادھر. تو جب نکلے مکہ سے تو کہا یا رسول اللہ میں نے ایک غار تلاش کیا ہوا ہے, وہاں چل کے چھپتے ہیں, جب ہماری تلاش ٹھنڈی پڑ جائے گی پھر ہم نکلیں گے. تو ان کو لے کے آپ چلے بیت اللہ سے 4 میل کے فاصلے پر, پہاڑی 4 میل, مطلب آج کی سڑکیں نہیں, پہاڑی 4 میل ہیں, اور خود پہاڑ صعب المرتقى جبل وعر سیدھا, جنہوں نے دیکھا ان کو معلوم ہے ایسے سیدھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پنجوں کے بل چلتے گئے, پنجوں پر, تاکہ پورا قدم نہ پڑے, کھوجی کھرا نکال لیتے تھے. اور آپ ان کی فراست دیکھیں کہ پھر بھی وہ پہنچ گئے کھرے, حالانکہ صرف اپنے پنجے لگائے تھے پنجے. تو پنجوں پر چلتے چلتے پاؤں زخمی ہو گئے اور خون رسنے لگا, جو پہاڑ پر چڑھنے کا وقت ہے تو آپ چڑھ نہیں سکے. تو ابو بکر صدیق نے کندھے پہ اٹھایا اور اپنی پشت پہ اٹھا کر یہ سارا پہاڑ طے کیا, پھر ان کو اوپر چوٹی پہ لے گئے, وہاں اتارا, محلن یا رسول اللہ آپ ٹھہریں, اندر گئے, تمہیں رینگ کے اندر جانا پڑتا نا, اس میں ایسے دروازہ نہیں, اندر گئے, سارے سوراخ اپنی پگڑی اتاری, پھاڑ پھاڑ کے بند کرتے گئے بند کرتے گئے, پھر باقی تھے تو پھر کرتا اتار دیا, پھر اس کو پھاڑا, پھر اس سے سوراخ بند کیے, پھر وہ ایک رہ گیا جو میں ابھی جو میں بتا رہا تھا اس کے مستورات کے بیان میں, اس پر ایسے اپنا پاؤں رکھ دیا. پھر کہا یا رسول اللہ تشریف لائیں. جب آپ اندر آئے تو گھپ اندھیرا, پتہ نہیں چلا کہ ابو بکر کی کا کرتا ہی کوئی نہیں. تو ادھر سے جب صبح کا سویرا طلوع ہوا تو دیکھا تو کرتا ہی نہیں, کہا ابو بکر تیرا کرتا کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ سوراخ بند کیے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز تکلیف نہ پہنچا. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, تو آپ نے کہا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے میرا جنت کا ساتھی بنا دے. تو اس وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے, کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا اس کو ساتھی طے کر چکے ہیں. یہ رات کا, یہ رات مجھے دے دے ابو بکر اور میرا سب کچھ لے لے. اور دن کون سا, جب آپ بنت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ کا جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے, تو اس سے ایک دن پہلے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی, حشاش بشاش ہو گئی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی, یا رسول اللہ میرا آج کا دن دوسری بیوی کا ہے تو میں وہاں چلا جاؤں, تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی. رات وہاں گزاری, مدینے میں نہیں تھے, وہاں اطلاع پہنچی, اشراق کے وقت آپ کا انتقال ہو گیا. تو مدینے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس دن آپ مدینے میں آئے تھے اس دن سے زیادہ روشن دن مدینے نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس سے زیادہ اندھیر دن مدینے نے نہیں دیکھا، مدینے پہ اندھیرا چھایا ہو اور کوئی رو رہا، کوئی بے ہوش، کوئی گم سم، کوئی پاگل ہوا پڑا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنون کی کیفیت تاری اور تلوار نکالی ہوئی کہ جو کہے گا رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، وہ کوئی نہیں فوت ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں اور دوبارہ ہمارے پاس آئیں گے، ابھی تو سارے عرب میں اسلام پھیلانا ہے، ساری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے، تلوار نکالی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور بیٹی کا گھر تھا کہ تو آپ کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا اور آپ کے ماتھے کو چوما اور ان کے آنسو آپ کے چہرے پر گرے، کہا تبت تبت حیا ومیتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہر حال میں پاک ہیں، زندہ بھی اور مر کے بھی آپ ہر حال میں پاک ہیں، تبت حیا ومیتا یا رسول اللہ۔ پھر وہاں سے نکلے اور مسجد میں آئے، دیکھو تو شور مچاؤ، ہنگامہ، تو آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر بیٹھ جاؤ، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، بیٹھ جاؤ، بیٹھنے سے انکار کر دیا، تین دفعہ کہا نہیں بیٹھے، ہنسی تلوار تو ممبر پر تشریف لے کے، پھر ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، سن لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرنے والا ہے تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ومن کان یعبد اللہ الواحد القہار فإن اللہ تعالی حی لم یزل لا یزال، اور جو اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کرنے والے ہیں تو ان کا اللہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ یہ بھی تو رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو رسول ہیں، آخر ان پر بھی موت آنی ہے، انہوں نے بھی دنیا چھوڑنا ہی ہے، تو کیا تم میرا دین چھوڑ جاؤ گے؟ اگر یہ دنیا سے چلے گا تو تم میرا دین چھوڑ جاؤ گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے میرے پاؤں نے مجھے اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں زمین پہ گر گیا، اور مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی، گر گئے زمین پر، یہ دن کا یہ دن مجھے دے دے ابو بکر اور وہ رات مجھے دے دے اور میری ساری زندگی لے لے۔ ایک دفعہ رات کو کھلے آسمان کے نیچے آپ سوئے ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لیٹی ہوئی، کہ یا رسول اللہ کسی کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر بھی ہیں؟ آپ نے کہا ہاں عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چپ ہو گئیں، تو آپ نے کہا تمہیں خوشخبری سناؤں، تیرے باپ کی ایک رات کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہیں، غار ثور کی رات۔ تو ابو بکر تو کہے کاش میں کچھ نہ ہوتا، سعید کالونی والے کہیں ہم بڑے ٹھیک لوگ ہیں، ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، تو یہ تو کوئی فطور ہے یا شیطان کا دھوکہ ہے۔ بھائیو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہاں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے راستے میں بڑی گھاٹیاں ہیں، اور اس کی رضا کا اعلیٰ مقام لینا ہے، پھر یہ گھر چھوڑنے ہوں گے، یہ طریقہ زندہ کرنا پڑے گا، اسی حال میں مرنا ہے، وہ تو الگ چیز ہے، تو مر تو جانا ہے، مجھے تو پکی چیز ہے مر جانا ہے، جب مرنا ہی ٹھہرا تو کیوں نہ اللہ کو اعلیٰ درجے پر راضی کر کے مرے۔ یہ تو ایک اس کے ایک مطلب ایک جہت سے میں نے بات کی، دوسری جہت سے جو بات ہے وہ کیا ہے کیا آپ آخری نبی ہیں؟ کوئی نبی نہیں آپ کے بعد. تو پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کی بات پہنچانا کس کے ذمہ؟ اگر آپ کے ذمہ نہیں, میں کہتا ہوں میرے بھی ذمہ ہیں, تو ہماری تو چھٹی ہو گئی. آپ کاروباری ہیں, میں کاشتکار, میں اپنی جا کے گندم دیکھوں, ابھی کاشت کا وقت ہے تو میں اپنی جا کے گندم کاشت کرواتا ہوں. آپ اپنا کپڑا بیچیں, دھاگا بیچیں, لوہا بیچیں, تانبا بیچیں, پیتل بیچیں, جو مرضی بیچیں, ہم سب کی چھٹی. تو یہ جو خلا ہے چار ارب انسانوں کو پتہ ہی نہیں اللہ بھی ہے کوئی, ان تک پیغام توحید کس نے پہنچانا ہے؟ اچھا ان کو بھی چھوڑ دیں, ایک ارب مسلمان ہیں, ان ایک ارب مسلمانوں کی اسلامی حالت کیا ہے اس وقت؟ صرف آپ کی سعید کالونی میں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو حلال کماتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو آگے صحیح طریقے پر خرچ کرتے ہیں؟ مطلب مجھے اس بات کا رونا آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے ہیں اللہ کے فضل سے ہر جگہ جو کمانے میں حلال حرام کو دیکھتے ہیں, پر ابھی تک ایسا ایک نہیں ملا جو خرچ کرنے میں بھی دیکھتا ہو کہ اس میں صحیح ہے یا غلط, یہ خرچ کرنا ٹھیک ہے یا غلط, اس خرچ کا مجھے کوئی حساب تو نہیں دینا پڑے گا. پیسہ تو اللہ, وَآتُوكُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم, یہ کتنی زبردست آیت ہے جو تاجروں کے منہ پہ تھپڑ ہے. مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم, اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ میرے مال میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے میرے غریب بندوں کو دو. کیا عجیب آیت ہے یہ, مطلب یہ آیت اللہ کی ملک ثابت کر رہی ہے. من مال اللہ, یہ اللہ کا مال ہے تمہارا نہیں. آتاکم, آتاکم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہاری محنت سے نہیں اللہ کے فضل سے ہے, محنت ایک سبب ہے. تو ہمارا کام بیج بکھیرنا ہے, دانا تو اللہ ہی اگاتا ہے. آپ کا کام تو دکانیں کھول کے بیٹھنا ہے, آگے گاہک تو اللہ ہی بیچتا ہے. یہ آیت دو چیزیں بتا رہی, مال تمہارا نہیں اللہ کا ہے, تمہیں تمہاری عقل سے نہیں ملا, اللہ نے تمہیں دیا ہے, تمہارے سبب کو قبول کر لیا, ہمیں ٹھیک ہے یہاں سے رزق دے دو. تو ایک مجمع کا مجمع ہے جس کو کمانے میں حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں, ایک مجمع کا مجمع ہے جس کو نماز کا پتہ, جمعہ ہی غائب ہے, جمعہ ہی غائب ہے. یعنی کہ 5% نمازی ہیں, 20% جمعہ پڑھتے ہیں, 80% جمعے سے بھی محروم ہیں. نہیں, آپ کے فیصل آباد میں, یہ ہے 1980 کی بات, میں یہاں آیا ہوا تھا جماعت میں, تو ایک غفوری مسجد ہے اس میں ہماری جماعت تھی, تو ہم نے گشت کر کے دو آدمیوں کو مسجد میں لائے, میں نے ان سے بات شروع کی, تو ان پر کوئی اثر ہوا تو مجھ سے کہنے کہ مولوی صاحب آج ہم پہلی دفعہ مسجد میں ہیں. میں سمجھا اس مسجد میں, تو میں نے کہا اس مسجد میں؟ کہنے کہ نہیں, ویسے ہی پہلی دفعہ مسجد میں ہیں. ان کی عمر کوئی 35 اور 40 کے درمیان تھی دونوں. میں نے کہا نماز کبھی نہیں پڑھی؟ کہنے لگے کبھی نہیں پڑھی. میں نے کہا جمعہ؟ کہنے لگے جمعہ بھی کبھی نہیں پڑھا. میں نے کہا عید؟ کہنے لگے عید بھی آج تک نہیں پڑھی. وہ صحرا میں نہیں رہتے, یہ فیصلہ باد میں رہتے ہیں. یہ اتنی بڑی انسانیت ہے جو بالکل ٹکے بھاؤ ہو, جیسے بک رہے ہیں, جیسے یہ آپ جائیں نا گوشت منڈی میں تو ادھر سیریاں بک رہی ہیں, کھرے بک, وہ کھرابڑے بک رہے ہیں, دل بک رہا ہے, پھیپھڑے بک رہے ہیں, تو ایسا آج انسان بک رہا ہے کہ پیسے دے دو جو مرضی کہلوانا کہلوا لو, زبان بک گئی, پیسے دے دو تیرا غلط مقدمہ جتوا دوں گا, دماغ بک گیا, وکیل نے دماغ بیچ دیا اپنا, جیسے بکرے کی سری بک گئی, اس کی بھی سری بک گئی. تو ایسے انسان جو بکاؤ مال بن جائیں اگر اس حال میں مر گئے تو یہ تباہ ہو گئے. تو یہ ان تک اللہ کی بات پہنچانا اور ان کو سمجھانا، ان کی منت اور خوشامد کرنا، اللہ کی قسم اس سے عظیم الشان کام کوئی نہیں ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، کیا بات اللہ کہہ گئے. یہ دعویٰ ہے، دعویٰ یہ طرز کلام میں دعویٰ ہے. ہے کوئی ایسی خوبصورت بات کرنے والا اس شخص سے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو؟ کہے کوئی ایسی بات کرنے والا جو یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں اللہ کی مان لو، اللہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے خوبصورت بات اس دھرتی پر کوئی نہیں کہہ رہا جو یہ کہہ رہا ہو لوگوں اللہ کی مان لو. یہ بھی گشت میں گئے تھے نا، کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے، نبی کے طریقے میں ہے، بھائی مسجد میں آ جاؤ، اللہ کی قسم ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی یہ بول ہیں. تو یہ ذمہ داری کس پر ڈالی جائے؟ تو ختم نبوت کا عقیدہ وہ ہمارے اوپر اس ذمہ داری کو فرض کر رہا ہے. تبلیغ اس امت پر فرض ہے. اگر قرآن کا کوئی نام ہو، علامہ زرکشی، زرکشی یہ بڑے اصول تفسیر، ایک ہے تفسیر، ایک ہے اصول تفسیر، تفسیر کے الگ علماء ہیں، اصول تفسیر کے الگ علماء ہیں، حدیث اور اصول حدیث. تو اصول تفسیر کے بڑے علماء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا، قرآن تو کہتے ہیں نا پڑھی ہوئی کتاب، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا، اللہ نے بھی اس کو قرآن کہا، جس کو پڑھا جائے اس لحاظ سے اس کو قرآن کہتے ہیں. قرآن پڑھنا، بار بار پڑھنا، اس کو قرآن. تو وہ فرماتے ہیں اگر اس کتاب کا کوئی نام رکھا جاتا تو اس کا نام ہوتا قرآن کی یہ آیت، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کا نام ہوتا. کیا؟ کہ یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، ھذا بلاغ للناس، کہ یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو کون پہنچائے گا؟ یہ اس امت کے ذمے ہے پہنچانا. اپنے ذمے نہیں لیتے تو پھر کوئی ذمہ دار بتائیں، اگر ذمہ دار نہیں بتا سکتے تو پھر اپنے ذمے لینا پڑے گا، اپنے ذمے لیتے ہیں تو پھر گھر چھوڑنے پڑیں گے. اور بھائی ہم کوئی قرآن جانتے ہیں جو ہم قرآن کی تبلیغ کرے ہیں؟ تو اللہ نے آسان کام کر دیا. ہمیں اجمالی دعوت کا حکم ہے، تفصیلی دعوت کا نہیں. تفصیلی دعوت علماء کے ذمہ ہے، تفصیلی دعوت علماء کے ذمہ، اجمالی دعوت پوری امت پر فرض ہے. اجمالی دعوت کیسی آسان ہے؟ سارے قرآن، یوں سمجھے ساری آسمانی کتابیں، تین کتابیں، تورات، زبور، انجیل، اور 150 کتابچے، 150 کتابچے اور تین کتابیں، ان سب کا خلاصہ قرآن پاک ہے. بلکہ حدیث میں ہے کہ آپ نے کہا مجھے تورات کے بدلے میں سورت فاتحہ ملی ہے، انجیل کے بدلے میں سورت مائدہ ملی ہے، زبور کے بدلے میں حامیم کی 7 سورتیں ملی ہیں، باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت ملی ہے. ٹھیک ہے، تو حدیث بھی ہو گئی، ساری کتابیں قرآن میں. اور ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسرین میں سے ہیں، 7ویں صدی کے 8ویں صدی کے بڑے مفسرین میں سے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا خلاصہ سورت فاتحہ ہے، آسمانی کتاب کا خلاصہ قرآن، قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ. اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. یا اللہ تیری ہی عبادت اور تجھ ہی سے مانگنا, تیری ہی پوجا کرتے ہیں, تجھ ہی سے سوال کرتے ہیں. تو اگر میں کسی شخص سے یہ کہوں بھائی اللہ ہی کی مان لے اور اللہ ہی سے ہر چیز کو مانگ لے, تو میں نے چار آسمانی کتابوں کی دعوت دے دی ہے اس کو. تو یہ جملہ آپ نہیں کہہ سکتے. پھر دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے کے لیے عمل کو شرط قرار نہیں دیا. شرط اسے کہتے ہیں کہ اگر نہ پائی جائے تو مشروط بھی نہ پایا جائے. دعوت دینے کے لیے عمل شرط نہیں, عمل تو قبولیت کے لیے ہے. دعوت دینے کے لیے شرط نہیں. اگر بے نمازی اگر کسی سے کہہ دے بیٹا نماز پڑھو تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, عین عبادت ہے. اپنی نماز نہ پڑھنے کا جرم اس پر الگ ہے, لیکن اس کا اجر اس کے لیے ثابت ہے کہ اس نے کسی کو خیرخواہی کی بات کی ہے. ہمارے ماحول میں ایک غلط تصور پنپ گیا ہے کہ جب تک خود عمل نہ ہو دوسرے کو دعوت نہ دو, پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو ٹھیک کرو. ایک یہ بھی بول بولتے ہیں, پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو ٹھیک کرو. میں یوں کہوں جو یہ کہتے ہیں نا, پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو ٹھیک کرو, ذرا اس جملے کی انالیسز دیکھیں. جو آدمی محنت کرتے کرتے یوں سمجھے کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں, اب میں اوروں کو کہوں گا, تو یہ سب سے بڑا بگڑا ہوا ہے. جو اپنے آپ کو کہے میں ٹھیک ہوں, یہ تو شیطان کا بول ہے میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ ابوبکر کا بول میں نے آپ کو بھی نہیں سنایا, جو نبیوں کے بعد جب صف بنے گی تو صف کا پہلے سرے پر ابوبکر کھڑا ہوگا. ایسا انسان کہتا ہائے ہائے میں کچھ نہیں, ہائے میں کچھ نہیں. خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو ٹھیک کرو, یہ جملہ ہی غلط ہے. اس کا پہلا حصہ بھی غلط ہے, دوسرا حصہ بھی غلط ہے. دوسروں کو ٹھیک کرنا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں. دوسروں کو پیغام پہنچاؤ, دوسروں پر محنت کرو, ٹھیک کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر اپنے آپ کو کہنا میں ٹھیک ہو گیا ہوں, یہ وہ پیٹ کا درد تھوڑا ہے کہ گولی کیا میں ٹھیک ہوں. ارے یہ تو اندر کی بیماریاں ہیں جو پتہ نہیں دھن رے دھنیے اپنی دھن, پرائی دھنی کا پاپ نہ پن, تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو پن. تو ساری زندگی اپنے آپ, اور عجیب بات ہے آدمی جتنا بنتا ہے اتنا اپنے آپ کو بگڑا ہوا سمجھتا ہے, اور جتنا اللہ کی طرف بڑھتا ہے اتنا اپنے آپ کو پست دیکھتا ہے. تو اوروں کو دعوت دینے کے لیے خود عمل شرط نہیں, نجات کے لیے عمل شرط ہے. اوروں کو خیرخواہی کی بات کرنے کے لیے عمل شرط نہیں, اس کا جی کیا فائدہ؟ خود تو کرتے نہیں اوروں کو کہتے ہیں, اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ بتاتا ہوں آپ. ایک تو یہ مفروضہ ہی غلط ہے. اگر ایک مثلا ایک باپ نے قرآن نہیں پڑھا, فرض کرو ان پڑھ رہ گیا, تو اب وہ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا ہی نہیں سکتا. وہ کہہ ہی نہیں سکتا بیٹا جا قرآن پڑھ, تو خود تو پڑھا ہوا نہیں. تو اوروں کو کہنا, خود پڑھا ہوا نہیں اوروں کو کہتا ہے, تو اب تو بیٹے کو بیچارے کو کہہ ہی نہیں سکتا کہ جا بچہ قرآن پڑھ لے. عقلن بھی یہ بات غلط ثابت ہوگی, عقل بھی اس کو غلط تسلیم کر چکی ہے کہ ان پڑھ باپ اپنے بیٹے کو نہ کہے کہ جب اچھا میں نے تو غلطی کی, تو نہ کر, تو تو پڑھ لے. اور نقلن حدیث پاک, ان پڑھ باپ نے یا کسی بھی باپ نے بچے کو بھیجا, جا بچہ ابو بکر مسجد میں قرآن پڑھایا, وہ آیا قاری صاحب نے کہا بیٹا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بچہ بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے صرف بسم اللہ پر قاری صاحب کی بخشش ہوگی, یہ بچے کی بخشش ہوگی, جس ان پڑھ باپ نے بھیجا ہے اس کی بھی بخشش ہوگی. خود عمل کوئی نہیں کیا, خود قرآن نہیں پڑھا. دعوت دینے سے یہ ہوتا ہے, خود نہ ہو اور اوروں کو کہنے سے کیا ہوتا ہے, یہ ہو رہا ہے. مطلب میں یہ نہیں چھٹی دے رہا کہ عمل نہ کرو, لیکن میں یہ ایک بات واضح کر رہا ہوں کہ خود عمل ہے نہیں, اوروں کو تبلیغیں کرتے ہیں, ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ, ایسی تبلیغ کا یہ فائدہ ہے. اور پھر اگر وہ اخلاص سے بات کر رہا ہے تو ایک دن خود بھی عمل پہ آ جائے گا, کیونکہ بول زبان سے نکلتا ہے اور اپنے دل پہ اور دماغ پہ اثر کرتا ہے. تو اس امت پر اللہ نے آسانی کر دی. فل یبلغ الشاہد الغائب, کیا خوبصورت لفظ آپ نے بولا. الشاہد کیا مطلب الشاہد کا؟ میں قربان جاؤں اللہ کے رسول کی فصاحت پر, ایسا لفظ بول گئے کہ قیامت تک کسی ایک فرد کو بھی چھٹی نہیں مل سکتی اس میں سے. یہ ایسا لفظ ہے الشاہد, اور مجھے اس کی سمجھ آئی جب میں نے لسان العرب دیکھی. 17 جلدوں کی ایک کتاب ہے جو صرف عربی الفاظ کے معانی کو کھولنے کے لیے, اور یہ ایسا چھپا ہوا خزانہ ہے کہ ابن المنظور رحمۃ اللہ علیہ اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اگر میں صرف الف با تا کے معانی کو بیان کرنا شروع کروں, الف با تا جیم ہا خا, الف اور با اور مل کر نہیں, اب کا نہیں, الف کا اور با کا, الف اور لام اور لام اور ہا ملا تو اللہ بنا. جملوں کا نہیں, الفاظ کا نہیں, حروف. اگر حروف کی شرح کرنا شروع کروں تو لسان العرب جتنی, یعنی 17 جلدوں کی ایک اور کتاب چاہیے. الشاہد, الشاہد کو جو انہوں نے بیان کیا تو اس دن مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول نے شاہد کیوں کہا ہے. ایک امتی کو بھی نہیں نکلنے دیتا یہ لفظ, نہ کسی مرد کو نہ کسی عورت کو. یعنی الشاہد کے لفظ سے عالم ہونا اس کی شرط اڑ گئی, علم والا ہونا اس کی شرط اڑ گئی, عمل والا ہونا اس کی شرط اڑ گئی, پیسے ہوں اس کی شرط اڑ گئی, مرد عورت, قوم قومیت, علاقہ وطن, ساری شرطیں اڑا دی ہیں. ہر ہر مسلمان مرد عورت اوروں تک میرا پیغام پہنچا دے. تو یہ دوسری طرف ہے, تبلیغ میں جانا کیوں ضروری ہے. یہ دو باتیں ہیں جن کی وجہ سے جانا ضروری ہے. جیسے ہم کسی کے کہے بغیر خود روٹی کھاتے ہیں, کسی کے کہے بغیر خود دکان پہ جا کے مغز ماری کرتے ہیں, ایسے میرے بھائیوں خود نکلیں, خود نکلیں. چونکہ یہ سارا نظام غیب کا ہے اس لیے اس میں یاد دہانی ضروری ہے. مشاہدے کے لیے یاد دہانی ضروری نہیں ہوتی, سوائے اس کے جو نشئی ہو جائے, یہ ہو جائے, جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ مشاہدے کے پیچھے خود ہی دوڑے گا. لیکن غیبی نظام, ہم آپ کے پاس 3 دن کے لیے آئے ہیں, میں ایک دن یہاں آیا, 2 دن کہیں اور, اس پر کیا ہو رہا ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. تو جو امور غیبی ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے پھر بار بار اس کی دعوت دینی پڑتی ہے, کہنا پڑتا ہے, سننا پڑتا ہے, کہنا پڑتا ہے, سننا پڑتا ہے, یہاں تک کہ سنتے 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 وہ چیز آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. اور پھر جب ایمان کی شمع روشن ہو جاتی ہے بس پھر دنیا سے ویسی دل اچاٹ ہو جاتا ہے. ہارون رشید کا بیٹا شعر پڑا کرتا تھا, کروڑنی الجنائز کل یوم ویحزننی بکاء النائحات. اور بیٹے حکومت کے مزے لوٹ رہے ہیں, اور ایک بیٹا وہ کیا کہہ رہا ہے, یہ جنازہ ہی مجھے نہیں چین لینے دیتے, یہ چاروں طرف سے اٹھنے والے جنازے اور یہ رونے والیوں کی آہ و بکا, یہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے, میں کہاں جاؤں. تو جب ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے تو آدمی ہر چیز سے عبرت لیتا ہے، ہر چیز کو عبرت کی نظر سے دیکھتا ہے، حرص و حوث کی منڈی بند ہو جاتی ہے، پھر کیا کرنا اس چیز کو جسے چھوڑ ہی جانا ہو؟ تو کیا مطلب اس کا؟ کہ پھر اس کو اعتدال پہ لے آتی ہے، وہ چیز اعتدال پہ لے آتی، کہیں سے دیوانہ نہیں بنا دیتی، اعتدال پہ لے آتی ہے. اس مسافر کو زاد راہ چاہیے، وہ زاد راہ کے طور پر تو اس میں چلتا ہے، وہ ایسے چار آدمیوں کی سیٹ مل کے بیٹھ جائے کہ ادھر کوئی جگہ نہیں، ایسے نہیں کر پا رہا. تو اس لیے بھائیو نکلنا بہت ضروری ہے، بات ساری یہ ہے. اور پوری طرح دل مان جائے اس کے لیے تو نکلنا ہی پڑے گا، یہ میرے سمجھانے سے یا میرے کہنے سے تو بڑا مسئلہ مشکل ہے، ممکن ہے کئی سوال اور کھڑے ہو جائیں، لیکن آپ خود چلے جائیں گے آپ کے سامنے ایک بات آ جائے گی کہ ہاں بھائی یہ دنیا ایسی دیوانی نہیں. اسے دھکے کھاتے پھر برازیل سے ایک تاجر آیا، پوچھو آپ کیسے نکلے، وہ پر 84 کی بات، کہا آپ کی ایک جماعت آئی مجھ سے کہنے لگی کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام ساری دنیا سے بہتر ہے. تو مجھے بڑا غصہ چڑھا، میں نے کہا میرا اتنا بڑا سٹور، ایک ایکڑ میں پھیلا ہوا سٹور ڈپارٹمنٹ، ایک ایکڑ میں، کہنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اتنی بڑی میں جائیداد کا مالک ہوں، یہ کہہ رہا ہے ایک صبح ایک شام چلے جاؤ تو ساری دنیا سے بہتر ہے. تو اس نے مجھے جھنجھوڑ دیا. تو کہا پھر میں نے کہا اچھا میں نکل کے دیکھتا ہوں. جب میں نکلا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تیرا ڈپارٹمنٹل سٹور کیا چیز ہے، یہ تو سارا جہان ہی مچھر کا پر ہے. تو 4 مہینے لگا کے گئے. تو بھائیو یہ نکلنا بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے 4 مہینے مانگتے ہیں اور چلا مانگتے ہیں، اور وہ اجتماع اگلے جمعے سے سر پر ہے. تو بھائی سعید کالونی سے نقد جماعت اللہ کے راستے میں نکلے اور واپس آ کر اپنی مسجد میں کام کریں. یہ مسجدیں دیکھو، یہ مسجد کی خوبصورتی یہ نہیں گاہ ہا کیسی لکڑی کیسا پتھر، یہ اس کی خوبصورتی نہیں ہے. اس کی خوبصورتی ہے کتنے نمازی ہیں، کتنے قرآن پڑھنے والے، یہ اس کی خوبصورتی ہے. تو اپنی مسجد کو خوبصورت بنانا ہے تو سعید کالونی کا ایک بچہ بچہ، کوئی بڑا چھوٹا بے نمازی نہ چھوڑیں، یہ تبلیغ کا کام زندہ کر دیں، لوگوں کے پاس چل کے جانے کی سنت کو زندہ کر دیں. یا آپ کو دائیں بائیں شاید اور بھی خریدنی پڑ جائے، پھر جگیں گے بھائی مسجد چھوٹی پڑ گئی. ہماری مسجد کی خوبصورتی نمازیوں سے ہے، قرآن کے پڑھنے والوں سے ہے. ایک رومیوں کا وفد آیا مسلمانوں سے ملنے لشکر میں، رات کو آیا تو دیکھا چاروں طرف قرآن کے حلقے اور زور زور سے لوگ قرآن پڑھ رہے. تو ایک پادری کہنے لگا یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے یہ تمہیں شکست دے رہے ہیں. ہماری مسجدوں کی آبادی یہ ہے کہ 24 گھنٹے کھلی ہوں، ہر وقت قرآن ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، نماز ہو، پھر چاہے یہ چیزیں بھی ہوں. لیکن اس کا اصل حسن یہ ہے کہ یہ بھری ہوئی ہو. تو تبلیغ کا کام وہ نسخہ ہے جو لوگوں کو گھیر گھیر کے مسجد کا عادی بنا دے. بولو جی.
حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام ابو بکر صدیقیہ مسجد سعید کالونی فیصل آباد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا سلامتی کا راستہ. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813 یا علمی کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد صالح دکان نمبر 4B پریری اسٹریٹ صدر کراچی. فون نمبر 6237087. اب مولانا طارق جمیل صاحب سے دعا سماعت فرمائیں.
اللهم لك الحمد كما انت اهله وصلی علی محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة لا اله الا الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وانت على كل شيء قدير اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء انك على كل شيء قدير اللهم قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودون كل شيء وليس كمثلك شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم افعل بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم بما تحب وترضى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا ربنا يا مالكنا يا خالقنا يا رازقنا اے دنیا اور آخرت کے مالک کل بادشاہ اے عرش اور فرش کے تنہا وحدہ لا شریک بادشاہ اے وہ ذات جس کو زوال نہیں اور ہم سب کو زوال ہے اے میرے مولا تو غنی ہے اور ہم بڑے فقیر ہیں تو بڑا بادشاہ ہے اور ہم بڑے محتاج ہیں تو میرے مولا حی قیوم ہے اور ہم مر جانے والے مٹ جانے والے ہیں یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے ہم ہر عیب میں مبتلا ہیں یا اللہ تیرے ملک کی حد نہیں اور ہماری حقارت کی حد نہیں یا اللہ تیری عزتوں کی انتہا نہیں ہماری ذلتوں کی انتہا نہیں یا اللہ تیرے علم کی انتہا نہیں ہمارے جہل کی انتہا نہیں تو غنی ہے ہم محتاج ہیں تو دینے والا ہے ہم سائل ہیں تو پلانے والا ہے ہم پینے والے ہیں تو کھلانے والا ہے ہم کھانے والے ہیں تو پہنانے والا ہے ہم پہننے والے ہیں میرے مولا تو غنی ہے ہم فقیر ہیں نادار ہیں میرے مولا ہم تیری مملوک ہیں تو ہمارا مالک ہے ہم تیرے سامنے مجبور ہیں تو ہم پہ جابر ہے ہم تیرے سامنے مقہور ہیں تو ہم پہ قاہر ہے اے میرے مولا یہ ہم سب کے سب آج وفد بن کے اور اس رمضان کے آخری راتوں میں جبکہ میرے مالک تیری رحمت کے خصوصی دروازے بند ہونے کو ہیں قبل اس کے کہ وہ دروازے بند ہوں اے میرے مولا یہ اتنا بڑا وفد اتنی رات کے حصے میں تجھے منانے کے لیے آیا ہوا ہے یا اللہ آج ہم نے تیری رحمت کے سہارے پر یہ طے کیا ہے کہ آج ہم نے تجھے منانا ہے اور تجھے منا کے یہاں سے اٹھنا ہے اے اللہ اپنے لیے اور اپنی امت کی تکبیر کے بدلوانے کا آج تجھ سے ہم نے اے میرے مولا فیصلہ بدلنے کی درخواست کرنی ہے اے اللہ تیرے اوپر کوئی چیز واجب نہیں اور ہمارا تیرے اوپر کوئی زور نہیں میرے مولا تو جس حال میں ہمیں رکھے ہمیں اسی پر رہنے کا اے اللہ ہم اسی پر رہنے پر شاکر ہیں تو جس حال میں ہمیں رکھے وہی تیرا عدل و انصاف ہے پر اے میرے مولا ہم ضعیف ہیں کمزور ہیں دنیا نے اور دنیا کے یا اللہ اقوام نے ہمیں عاجز کر دیا حقیر و ذلیل کر دیا زمین آسمان کی گردش ہمارے خلاف چلتے چلتے آج اس نے ہمیں پرزے پرزے کر دیا اے میرے مولا ہم وہ قافلہ ہیں جو سب کچھ لٹا چکا ہے ہم وہ قافلہ ہیں جو منزل سے بھٹک چکا ہے ہم وہ قافلہ ہیں جو اندھیرے میں ہے اے میرے مولا ہم تجھے تیری رحمتوں کے واسطے سے آج اتنا بڑا وفد لے کر سوال کرنے آئے ہیں آج تجھے ہم منانے آئے ہیں کہ میرے مولا اپنے غضب کے دروازے بند کر دے اپنے غضب کے دروازے بند کر دے اپنے محبوب کی امت کی مزید آزمائش نہ لے مزید امتحان میں ہمیں نہ ڈال ہمیں مزید ذلتوں میں نہ ڈال ہمیں مزید پستیوں میں نہ ڈال ہمیں مزید بد امنیوں میں نہ ڈال ہمیں مزید ان خوف کی فضاؤں میں نہ ڈال اے میرے مولا آج اپنے غضب کے دروازے بند کر دے یا اللہ
عرشوں میں اعلان کر دے، بے شک ہم قابل نہیں ہیں، اور میرے مولا ہم اس بچے کی طرح ہیں جو اپنی ماں کو چمٹ کر شور مچا کے رو دھو کے اس سے کروا ہی لیتا ہے۔ اے اللہ، تو ہم سے ہماری ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، ہم تیرے در پر آئے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے مولا آج ہم تیرے سامنے ضد کر رہے ہیں، تیرے سامنے ہم اپنا شکوا رکھ رہے ہیں۔ تو ہی تو ہے، تو نہ سنے تو اور کس کو سنے، تو ہی تو ہے، تو نہ سنے تو اور کس کو سنے۔ یا اللہ یا اللہ، اپنے محبوب کی امت پر اب غضب کے دروازے بند کر دے، یا اللہ بند کر دے، یا اللہ بند کر دے، اپنا فیصلے کو آج ظاہر کر دے، آج اس کا اعلان کر دے، آج آسمانوں میں اعلان کر دے میرے مولا، نہیں کرنا پھر بھی کر دے کہ میں نے اس امت کو معاف کر دیا، میں نے ان کو معاف کر دیا، آج یہ فیصلہ اتار دے، اے اللہ اپنی رحمت کو اتار دے۔ وقت فالتا، اے اللہ کی رحمت تو ہم پہ اتر جا، اے اللہ کا فضل تو ہم پہ اتر جا، اے اللہ کا کرم تو ہم پہ اتر جا، اے اللہ کی مدد تو ہم پہ اتر جا، اے اللہ تو آ جا، اے اللہ تو ہماری مدد کو آ جا، اے اللہ تو ہماری مدد کو آ جا، اے اللہ ہماری مدد کو آ جا۔ اے اللہ ہم مضطر ہیں، ہم بے چین ہیں، ہم فریادی ہیں، ہم بے قرار ہیں، اے میرے مولا زمین آسمان کی گردش کے خلاف سارا عالم ہمیں کاٹنے کو دوڑا ہوا ہے، دیکھ میرے مولا ہمارے بچے یتیم ہو گئے، ہماری عزتیں لٹ گئیں، ہمارے ملک ہم سے چھن گئے، ہم اپنے ملکوں میں رہ کے غلام بن گئے، ہم اپنے ملکوں میں رہ کے تیرے دین پہ نہ چل سکے۔ یا اللہ الہ من تکلنا، یہ کن کے حوالے ہم ہو گئے، اے میرے مولا یہ کن پتھروں کے حوالے ہم ہو گئے، ان کن بھیڑیوں کے حوالے ہم ہو گئے، اے میرے مولا کرم فرما دے اپنے محبوب کی امت کو، یا اللہ اس ظلم کے نرغے سے نکال لے، اس وحشت کے نرغے سے نکال لے میرے مولا، ان ظالموں کو اور ہمارے درمیان اب حائل ہو جا، حائل ہو جا، آج فیصلہ سنا دے، آج اعلان کر دے۔ اتنا بڑا وفد کسی دنیا کے بادشاہ کے در پہ جائے وہ بھی مان جائے گا، تو ہے شہنشاہ اعظم، شہنشاہ اعظم، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے عرش و فرش کے مالک اللہ، اے لوح و قلم کرسی کے مالک اللہ، اے جبریل میکائیل کے مالک اللہ، اے اسرافیل اسرافیل کے مالک اللہ، اے زمین آسمان کے بادشاہ، ہم فریادی ہیں، اے اللہ ہم مجبور ہیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، ہم دکھائے ہوئے ہیں میرے مولا، ہم گھر سے بے گھر ہیں، در سے بے در ہیں، ذلت کی پستیوں میں ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم تجھے پکارتے ہیں، یا اللہ آج اپنے غضب کے دروازے بند کر دے، اپنے غضب کے دروازے بند کر دے، ہمارا امتحان لینا بس کر دے، بس کر دے میرے مولا، آج اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، وہ ہدایت کے در جو ہم پر بند ہو گئے آج وہ کھول دے میرے مولا۔ یا اللہ یا اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم بے ادب ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم گستاخ ہیں، ہم اس بچے کی طرح ہیں جو خود ماں کے مقام کو نہیں سمجھتا، باپ کے مقام کو نہیں سمجھتا، لوٹ پوٹ ہو کے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، رو دھو کے اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ اے میرے مولا، ہم تیرے مقام کو نہیں جانتے، ہم تیرے مرتبے کو نہیں جانتے، تیرے محبوب کے مقام کو نہیں جانتے، تیری کتاب کے مقام کو نہیں جانتے، ہم تو لوٹ پوٹ ہو کے اپنی بات تیری بارگاہ میں رکھنا چاہتے ہیں، ہماری مان لے میرے مولا، ہمیں دنیا کی ذلتوں سے بچا، ہمیں آخرت کی ذلتوں سے بچا، ہمیں قبر کی ذلتوں سے بچا، ہمیں حشر کی ذلتوں سے بچا، ہمیں جہنم کی ذلتوں سے بچا، ہمیں پل صراط کی تکلیفوں سے بچا۔ اے میرے مولا، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری عقبہ بھی بنا دے، ہم سے دنیا میں بھی راضی ہو جا، موت وقت بھی راضی ہو جا، قبر میں بھی راضی ہو جا، حشر میں بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں جنت تک پہنچا دے، اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما دے، ہمیں اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا، اپنا بنا لے ہمارا بن جا۔ یا اللہ پوری امت کے لیے اسلام کا دروازہ کھول دے، پوری امت کے لیے اسلام کا دروازہ کھول دے۔ میرے مولا، اس گندے ماحول سے ٹکرانے کے ہم قابل نہیں رہے، ان فضاؤں سے ٹکرانے کے ہم قابل نہیں رہے۔ اے میرے مولا، ہماری ہمتیں پست ہو گئیں، ہمارے حوصلے ٹوٹ گئے، ہماری ہمتیں جواب دے گئے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہم کہاں سے لائیں صحابہ جیسا ایمان کہ جو ان گمراہیوں میں بھی ٹھیک چل سکے؟ ہم کہاں سے لائیں صحابہ جیسا پتہ؟
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پدلوی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6376481۔